نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين قران حکیم کی سورتوں میں مکی اور مدنی سورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان کا تذکرہ کافی عرصے سے ہمارے ان دروس میں نہیں ہوا. آج مجھے پھر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے اس لیے کہ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کے مقسم علیہ یعنی جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں چونکہ ایک اختلاف ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو مجموعی ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں. مکی اور مدنی سورتوں کے سات گروپ ہیں قرآن حکیم میں، لیکن ان میں سے پہلے گروپ میں مکی سورت صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر. یہ سات آیات ہیں جبکہ تقریباً 6.25 پارے ہیں جو مدنی سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ. اس پہلے گروپ میں حجم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، سورہ فاتحہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ، حجم کے اعتبار سے مکی سورت نہ ہونے کے برابر. اسی طریقے سے آخری گروپ میں مدنی سورتوں کا تناسب بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر. 48 سورتوں میں سے بمشکل 2-3 نکلیں گی کہ جن کو قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ وہ مدنیات ہیں. یہ گویا کہ ریسیپروکل نسبت ہے اول و آخر کے بارے میں. نتیجہ یہ نکلا کہ 6 ہی گروپ بنتے ہیں مکی سورتوں کے، 6 ہی ہیں مدنی سورتوں. اب جو مکی سورتوں کے عام مضامین ہیں، میں نے بارہا عرض کیا ہے، ان کا اہم ترین مضمون تو ہے ایمان، ایمان باللہ اور توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت، نبوت، وحی. اس کے علاوہ قصص الانبیاء، انباء الرسل، رسولوں کے حالات مکی سورتوں میں آئے ہیں، تفصیل سے آئے ہیں. حضرت نوح اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت ہود اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت صالح اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت لوط اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت موسیٰ اور آل فرعون کا معاملہ. اور تیسرا مضمون ہوتا ہے بنیادی اخلاقیات، بیسک مورلز، ہیومن مورلز. یہ تین مضامین ہیں مکی صورتوں میں. مدنی صورتوں میں پھر احکام شریعت آئیں گے، حکمت کے بہت بلند مضامین آئیں گے، جہاد اور قتال کے مضامین آئیں گے. یہ تین اہم مضامین ہیں جو مدنی صورتوں کے ہیں، تین کو بمقابلہ تین کے رکھ لیجیے. تیسری بات ذہن میں یہ تازہ کر لیجئے کہ پہلے دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ غالب مضمون جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ توحید کا مضمون ان میں زیر بحث نہیں آیا یا معاد کا مضمون وہاں زیر بحث نہیں ہے. ایمانیات ثلاثہ تو موجود رہیں گے، لیکن زیادہ زور، زیادہ ایمفسس ایمان بالرسالت پر ہے. درمیانی دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور، زیادہ ایمفسس ایمان بالتوحید، توحید ان کا مرکزی مضمون ہے. آخری دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اصل مضمون ہے انذار آخرت، ان کا عمود ہے آخرت، ایمان بالآخرہ. ان الدین لواقع، جزا و سزا ہو کر رہے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. یہ ان کا اہم مضمون ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے مضامین اس میں آتے ہی نہیں. توحید کے مضامین بھی آئے ہیں، سورہ اخلاص بھی اسی گروپ میں آئے گی، جو جامع ترین سورت ہے توحید کے موضوع پر، اور اس میں آخرت کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے، کل کی کل توحید پر مشتمل ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گروپ ہے، آخری منزل جو ہے تلاوت کی منزل جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اس میں دو گروپ آ گئے مکی اور مدنی صورتوں کے. سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، پھر سورہ حدید سے سورہ تحریم تک مدنی صورتیں، ایک گروپ مکمل ہو گیا. سات صورتیں مکی اور دس صورتیں مدنی، کل 17 صورتیں ہیں. آخری گروپ سورت الملک سے شروع ہوا، سورت الناس پر ختم ہوگا، دو پارے ہیں، ان میں 48 صورتیں ہیں. ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے، لیکن اس کے بارے میں آخری رائے میں بعد میں عرض کروں. البتہ یہ جو تین چہار سورے، دو ہم ان میں سے بڑے نمایاں طور پر بلکہ تین پڑھ چکے ہیں، چوتھا آج شروع ہو رہا ہے، پانچواں اس کے بعد اور آئے گا. یہ 20 صورتیں جو ہیں یہ چار چار صورتوں کے گروپس کی شکل میں ہیں. ان میں درمیان میں جو تین چہار سورے ہیں، یہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں حکمت کے بلند ترین مضامین پر مشتمل ہیں. ان میں انذار آخرت کا مضمون ہے، لیکن وہ تبعاً ہے، تابع ہو کر ہے، ثانوی درجے میں ہے. حکمت کے بلند ترین مضامین یہ 12 صورتیں جو میں نے عرض کیا تھا، سورت الاعلیٰ سے شروع ہوئی ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور سورت الانفتاق پر ختم ہوگی. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورت الاعلیٰ ان میں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے، جامع ترین سورت جو ہے ان 12 سورتوں میں سے وہ سورت الاعلیٰ ہے. البتہ آج ایک لفظ اور ایڈ کر لیجئے کہ سورت الانفتاق جو ہے وہ کنکلوڈنگ سورت ہے ان 12 سورتوں کی. یہ تین چہار سورہ جو آئے ہیں، جن میں درمیان میں بالکل ہے چہار سورہ نور و ظلمت، جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے، اور اس سے پہلے وہ چار سورتیں سورت الاعلیٰ اور سورت الغاشیہ، سورت الفجر اور سورت البلد. اب چار سورتیں آ رہی ہیں، سورت التین کے بعد سورت العلق، پھر سورت القدر، اور پھر سورت الانفتاق یا سورت البینہ. یہ جو تین چہار سورے ہیں، ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں بہت فلسفیانہ مضامین، پھر یہ کہ انسان کے اندر خیر و شر کے داعیات، انسان میں خیر کے داعیات بھی ہیں، شر کے داعیات بھی ہیں، خارج میں بھی خیر کی طرف بلانے والی چیزیں بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، یہ کشمکش ہے. اس میں کامیابی کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس کی جو بلند ترین منزل ہو سکتی ہے، انسان تزکیہ کر کے کہاں تک جا سکتا ہے، وہ مقام صدیقیت ہے، وہ سورت اللیل کے اندر زیر بحث آ چکا. اس سے اوپر مرتبہ مرتبہ نبوت ہے، وہ سورت الدحا اور سورت الانشراح کا مضمون ہے. اس لیے کہ یہ میں امام رازی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، سورت اللیل سورت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سورت الدحا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مقام نبوت زیر بحث آیا، اس میں مقام صدیقیت زیر بحث آیا. اب جو یہ چہار سورہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ نزول ہے، نبوت ہے عروج کا مقام، یہ مضامین پچھلے درس میں بیان ہو چکے ہیں. مرتبہ عروج، کلائمیکس ہے عروج کا مقام نبوت. یہاں سے نزول ہے در حقیقت مرتبہ رسالت، اذهب الى فرعون انه طغى. اب بلندیوں سے اتر کر نیچے آنا ہے، کوہ طور سے اترو اور جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى. اے محمد، اب غار حرا کی خلوتوں کو خیر باد کہو، یہاں کے مراقبے اب ختم ہو جانے چاہیے، اب جبل نور سے اترو اور جا کر دعوت کا آغاز کرو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر. یہ ہے در حقیقت اس چہار سورے کا مرکزی مضمون. مرتبہ نزول میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرتبہ رسالت ہے جو ان چار سورتوں میں زیر بحث آئے گا. چنانچہ سورت التین میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے رسالت حضرت نوح علیہ السلام کی، رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رسالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اب رسالت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہ آغاز وحی کا معاملہ آئے گا سورۃ العلق میں، اقرا. اس کے بعد اس کی جو رات ہے نزول وحی کی، نزول قرآن کی، اس کا تذکرہ آئے گا سورۃ القلم. اور رسالت کا جو اصل مقصد ہے بینہ، تاکہ اتمام حجت ہو جائے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ ہے رسالت کے موضوع پر نہایت جامع سورت کے اصل مقصد کیا ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے رہے. اور یہ جو نقشہ میں نے ابھی کھینچا ہے، کوہ نور جو ہے جبل نور سے نیچے اترو، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی امیا ساتھ لایا. یہ چار سورتیں جو ہے باہم مربوط ہیں اس اعتبار سے. البتہ یہ کہ ان تین چہار سوروں سے پہلے کا جو چہار سورہ تھا، سورت التکویر، سورت الانفطار، سورت المطففین، سورت الانشقاق، وہ خالصتا انذار آخرت کے مضامین پر مشتمل. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، 14 آیتیں آئیں اور پھر بات کہاں پہنچی. علمت نفس ما احضرت، وہ وقت آئے گا کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہے، کیا آگے بھیجا تھا، کیا سامنے آ رہا ہے. جزا و سزا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. یہ چاروں صورتیں بالکل خالص انذار آخرت، جزا و سزا، وہ یوم الدین اس کا تصور. اور اب اس کے بعد جو چار صورتیں آئیں گی وہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، خالص انذار آخرت کی صورت. القارعہ، مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ، خالص انذار آخرت کی صورت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ صورت صورت التکاثر انذار کی. درمیان میں تھوڑا سا ایک مضمون آتا ہے جو والعادیات ذبحا، لیکن یہ کہ اس کا بھی در حقیقت مضمون وہی انذار آخرت. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس نے پورا حساب کتاب لے لے گا ان کا رب ان سے. تو وہ چار صورتیں پھر آئیں گی انذار کی، لیکن یہ درمیان کی جو 12 صورتیں تھیں کہ جن میں سے 8 ہم پڑھ چکے ہیں، نبی آج پڑھ رہے ہیں، ان میں اصل مضمون جو ہے وہ انذار آخرت نہیں ہے. یہ مضامین ہے تزکیہ نفس کے، یہ مضامین ہے مراتب بلند حکمت قرآنی کے اہم بڑے غامض موضوعات، نبوت اور اس کی نفسیات، عروج اور نزول کی کیفیات، سیر اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر عن اللہ، اس کے مابین فرق و تفاوت، یہ حکمت کے، فلسفے کے، نفسیات کے بہت بلند مضامین ہیں جو ان 12 صورتوں میں آئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان میں پریزائڈنگ پوزیشن میں سورۃ الاعلیٰ، کنکلوڈنگ سورت وہ سورۃ البینہ آئے گی. سورۃ التین جو ہے اب اس کا اصل جوڑا جو ہے وہ سورہ علق ہے. لیکن یہ کہ واقعتاً کافی غور کرنا پڑے گا کہ ان دو صورتوں کے مابین وہ مشترک مضمون کون سا ہے جس کی بنا پر کہ ان کو آپس میں جوڑے کی نسبت جو ہے وہ قرار دی جائے. یہ بات میں چاہوں گا کہ ذرا بعد میں آئے، ویسے یہ کہ اشارہ میں کر دیتا ہوں، ایک حساس اور ذہین انسان، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے سورۃ الدحا کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، وہ آپ کا بوجھ کیا تھا کہ جو اللہ نے آپ کے پیٹھ پر سے اٹھا دیا، اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے درس میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں. حساس اور ذہین انسان، دو مشاہدے اس کے سامنے آتے ہیں. ایک تو ہے اس کی داخلی کیفیات، وہ داخلی کیفیات تو زیر بحث آ چکی ہے سورۃ الدحا میں اور سورۃ الانشراح میں. وہ قبض اور بسط کا مسئلہ اور اسی طریقے سے نزول اور عروج کا مسئلہ یہ سورۃ الضحا اور سورۃ الانشراح میں آ چکا. یہ ہے اس کی داخلی کیفیات، داخلی احساسات. ایک ذہین اور حساس انسان جب خارج کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو مشاہدے آتے ہیں بڑے اہم. ایک انسان کی عمومی اخلاقی پستی کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے. بحیثیت مجموعی انسان بڑی ہی پستی کے اندر مبتلا ہے، بڑی ہی گھٹیا سوچ، بڑے پست مقاصد، بڑے ہی گھٹیا محرکات عمل. یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ بستی کے مکین، یہ معلوم ہوتا ہے گندگی کا کیڑا ہے یہ انسان، گندگی کی پوٹ ہے، اس میں کوئی شے ہے ہی نہیں، خیر ہے ہی. یہ مشاہدہ شدت سے ہوتا ہے کہ انسان پر یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ انسان کی سرشت سے ہی وہ مایوس ہو جائے، انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. جسے دیکھو بڑے پست محرکات ہیں، بڑے گھٹیا محرکات ہیں. اور جدید سائیکالوجی نے اس فینومینن کو ایک فلسفے کی حیثیت دے دی. انسان کے محرکات عمل میں یا بطن ہے یا فرج ہے. فرائیڈ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کے محرکات عمل میں موسٹ پورٹنٹ جو ہے وہ اس کا جذبہ سیکس ہے. باپ بھی اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی بنیاد میں بھی سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس. اگر ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد ہے. اس درجے گھناؤنا انسان کے سامنے اس کا نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے، اتنی پستی میں گرا ہوا انسان کو دکھایا گیا ہے. ایڈلر اور یونگ اس کے شاگردوں میں سے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہ تاب نہیں لا سکے اپنے استاد کے اس فکر کی پستی کا، انہیں کچھ اور تلاش کرنا پڑا. تو ایڈلر کو بھی اگر کوئی جذبہ ملا ہے تو وہ حب تفوق، ارض ٹو ڈومینیٹ. کوئی بات کہہ رہا ہے تو اصل میں اپنی ہستی کی پروجیکشن کر رہا ہے، بہت جما رہا ہے لوگوں کے اوپر. کوئی اعلیٰ عمدہ کام کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے، جس نے کہ اس کو اس کام پر آمادہ کیا ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے اپنے کاموں کے ذریعے سے. فرائیڈ نے یہ انتہا کی ہے کہ اگرچہ ایک طرف تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے جہاں تک اس کی مشاہدے کی گہرائی کا تعلق ہے میں نے اس کی تعریف کی، اس نے انسان کے اندرونی دائیات میں تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ایک اڈ اور لیبیڈو، دوسرا ایگو، تیسرا سپر ایگو. لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے، مشاہدہ بہت عمدہ ہے، لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے کہ سپر ایگو کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ یہ معاشرے کے جو معیارات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، جن چیزوں کو معاشرے میں عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، یہی تصورات ہیں جو انسان کے سپر ایگو کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے تھا. یہ بھی کوئی اس کے اندر کی حقیقی شے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کا معاشرتی تصورات جو ہیں، جو خیر و شر کے معیارات لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں، وہ ہے در حقیقت جو سپر ایگو کا روپ دھار لیتے ہیں. یہ میں چند باتیں بعد میں بھی اس کے ذمن میں عرض کروں گا، لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مشاہدہ ہے انسان کا، ایک حساس اور ذہین انسان اگر انسانوں کی اکثریت کا مشاہدہ کرے گا تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک طرح کی مایوسی طاری، انسان کی سرشت سے مایوسی. انسان میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں، انسان میں برائی ہی برائی ہے، پستی ہی پستی ہے، یہ گندگی کی پوٹ ہے، نجاست کا کیڑا ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں. اس کا علاج ہے جو سورۃ التین میں ہے، نہیں نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان اپنے آپ سے مایوس نہ ہو، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے سامنے ہم نے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا، جبرائیل سمیت. اس لیے کہ قرآن مجید میں جس قدر ایمفیسس کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تاکید کی انتہا ہے، جو تمام ملائکہ کا مسجود ہو، خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو، جس کا معاملہ یہ ہو کہ ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، جس کی شان یہ ہو کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ گھٹیا شے نہیں ہو سکتی. یہ ہے اصل مضمون, یہ ہے عمود سورۃ التین کا. دوسرا مشاہدہ کیا ہوتا ہے, یہ تو انسان کی اخلاقی پستی کا معاملہ میں نے عرض کیا ہے. دوسرا مشاہدہ آتا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا خون چوسنے کے در پہ ہے, جس کا ہاتھ جہاں پڑ جاتا ہے استحصال کرتا ہے, ظلم تعدی, دوسرے کے حقوق پر دست درازی, دوسروں سے ناانصافی, استحصال, جبر, ڈپریشن, جس کے اوپر بھی اپنی خدائی کا جوا رکھ سکے, جس کے کندھے پر رکھ دیتا, جس سے بھی جبرن کچھ حاصل کر سکے حاصل کر لیتا, یہ نہیں دیکھتا کہ جائز حق ہے کہ ناجائز, صحیح ہے کہ غلط. یہ بھی اخلاقی پستی ہی کا دوسرا پہلو ہے. لیکن ایک اخلاقی پستی ہے انسان کے جو محرکات عمل ہے اس کے اعتبار سے, وہ دائیات کیا ہے, اس کے موٹیویشنز کیا ہیں جن کے تحت کے اس سے عمل صادر ہوتے ہیں. وہ اس کا پیٹ ہے, اس کی شہوت ہے, حب تفوق ہے, اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا ہے, بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک ہے وہ کر کیا رہا ہے, کوئی شریف ہے تو اس لیے شریف ہے کہ کمزور ہے, طاقتور ہو اور شریف ہو بمشکل نظر آئے گا. وہ دیانتدار ہے تو اکثر و بیشتر اس لیے دیانتدار ہے کہ مزدل ہے, رسک نہیں لے سکتا زیادہ, جری ہو اور پھر دیانتدار رہے یہ بہت شادی کی نظر آئے گا. ورنہ انسان کلا ان الانسان لا یطغى, یہ ہے مشاہدہ, واقعہ ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں. اے انسان, تیرا اگر مشاہدہ یہ ہے تو غلط نہیں ہے. انسان واقعتاً دست درازی پر, طغیانی پر, سرکشی پر, تعدی پر, ظلم پر, استحصال پر آمادہ ہو جائے. اب اس کا علاج کیا ہے, وہ ہے جو سورۃ العلق کے اندر آئے گا, درمیان کے تین آئے گا. تو یوں سمجھئے کہ یہ دو جو ہے انسان کے ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات, جو وہ عام انسانوں کے اعتبار سے جو کچھ ریڈ کر رہا ہے, جو کچھ آبزرو کر رہا ہے, جو کچھ دیکھ رہا ہے, جو کچھ انفر کر رہا ہے, اس کے دو پہلو, ایک داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے انسان کی پستی, ایک انسان کے ظلم اور تعدی اور جہاں پر بھی وہ استحصال کر سکتا ہو کر گزرنا, یہ مشاہدہ. یہ دو مشاہدات ہیں کہ جو ایک سورۃ التین میں ایک سورۃ العلق میں لا کر ان دونوں کو جوڑ کر ایک بہت ہی حسین اور جمیل حکمت قرآنی پر مشتمل ایک بہت ہی عمدہ جوڑا بنتا ہے سورۃ التین کا سورۃ العلق کا. سورۃ العلق میں کچھ مضامین اور ہیں اضافی, ان کا جوڑ سورۃ القدر سے ملے گا, سورۃ البینہ سے ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چہار سورے کی اصطلاح میں نے وضع کی ہے کہ اکثر ان چہار سوروں کے اندر مضامین کا ربط جو ہے وہ آپ کو چار سورتوں کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو وہ زیادہ مربوط نظر آئیں گے. جوڑوں کے مابین بھی نسبت ہے اور ربط ہے اور تعلق ہے, لیکن یہ کہ در حقیقت چار چار سورتوں کے یہ گروپ ہے. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ التین اس کا جوڑا ہے سورۃ العلق, اور ان میں کیا چیز ہے جوڑنے والی, ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات, انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے وہ سورۃ التین کا مضمون ہے, انسان کے خارجی ظلم اور تعدی پر آمادہ ہو جانے کے اعتبار سے یہ سورۃ العلق کا مضمون ہے. البتہ ایک بات یہاں اور نوٹ کیجئے, چہار سورہ نور و ظلمت, سورۃ الشمس, سورۃ اللیل, سورۃ الضحیٰ, سورۃ الانشراح, اس سے پہلے تھی سورۃ البلد. اب سورۃ البلد کا اصل تو جوڑا ہے وہ سورۃ الفجر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی سورتوں میں سے جو ان کے فواتح ہیں ابتدائی آیات, ان میں جس قدر گہری مشابہت سورہ بلد کی ابتدائی آیات میں اور سورۃ التین کی ابتدائی آیات میں, شاید قرآن میں کوئی دوسری مثال آپ کو نہ ملے. اس کی تین آیات قسموں پر مشتمل, لا اقسم بهذا البلد وَيَنْتَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, پھر ایک مقسم علیہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, مقسم علیہ بھی لَقَدْ خَلَقْنَا کے الفاظ مشترک, یہاں بھی تین آیتیں ہیں, والتین والزیتون, طور سینین, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, فرق صرف کیا ہے, وہاں هذا البلد سے شروع ہوئی, یہاں هذا البلد الامین پر قسمیں ختم ہو رہی ہیں. تین ہی آیتیں وہاں ہیں, تین ہی آیتیں یہاں ہیں. ایک آیت وہاں بھی ایسی ہے جس میں دو ہیں, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, یہاں بھی آیت پہلی جو ہے اس میں دو ہے، والتین والزیتون، ذرا ان کا آپ تقابل تو کیجیے. یہ تقابل مطالعہ جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا، اس میں بڑی گہری حکمت مثمر. پھر دیکھیے مقسم علیہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جو چار صورتیں ہیں سورۃ البلد کی اور آیتیں اور چار آیتیں سورۃ الدین کی، اس قدر گہری مشابہت ہے، اتنا ان کے مابین قرب ہے کہ میں یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں نے ان سورتوں کا درس دیا تھا کراچی میں، ہماری ایک تربیت گاہ ہوئی تھی کرنگی میں، ریزیڈینشل تربیت گاہ تھی، اس میں ان 6 سورتوں کا میں نے درس دیا تھا، سورۃ البلد سے شروع ہو کر سورۃ التین تک. اس وقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ درمیان میں یہ چار سورتیں ہیں، چار سورہ نور و ظلمت، اور یہ ایسے ہیں جیسے ایک رحل پر رکھی ہوئی ہو، رحل کا ایک بازو دایاں بازو جو ہے وہ سورۃ البلد ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور رحل کا یہ بایاں بازو ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بڑا گہرا رب ہے، یہاں بھی فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین مقام پر، بہترین مرتبہ دے کر، بہترین ساخت پر، البتہ گرا دیا ہے نیچے. وہاں فرمایا اس نیچے سے اوپر اٹھنے کا ایک عمل ہے، وہ کیا ہے؟ گھاٹی کو عبور کرو پہلے، کٹھن گھاٹی. فلقتا مل عقبہ وما ادراک مل عقبہ فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تو در حقیقت مضمون بھی ایک ہے، یہاں اجمالاً، وہاں ذرا تفصیلاً. وہاں پستی سے اوپر اٹھنے کی بات ہے، یہاں اونچائی سے نیچے گرنے کی بات ہے. ظاہر بات ہے جو اونچائی سے نیچے گرا دیا گیا، اب اس کے دو ہی آپشنز ہیں، یا تو محنت کرے، چڑھے، چڑھائی چڑھے، ذرا مشقت کرے، بلندی پر جائے، پہنچ جائے گا اپنے اصل مقام پر، اور یا پڑا رہے پستی میں، پستی کا مکین بنا رہے، اسی پستی میں مبتلا رہے، اسی گندگی میں، اسی زمینی آرزوؤں اور خواہشات کے اندر، یہی کی زمینی اور جو ہماری حیوانی تقاضے ہیں بسونی میں انسان گم ہو کر رہ جائے. ایک یہ راستہ، جو گم ہو کر رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو چڑھائی چڑھ گیا وہ ہے کہ جو کامیاب ہو گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا کہ سورۃ التین کا جوڑا اصل میں تو سورہ علق ہے، لیکن سورۃ التین کا ایک بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ سورہ بلد سے بھی ہے. یہ جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں. جیسے میں نے سورۃ الانشراح کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کا ایک تعلق وہ تو سورۃ الدحا سے ہے، جوڑا تو سورۃ الدحا کا ہے وہ، لیکن دو جو سب سے چھوٹی سورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایک مناسبت اور ایک نسبت قائم ہوتی ہے. ورفعنا لك ذکرك، اس کا تعلق سورۃ الکوثر سے، انا اعطیناک الکوثر، اور آخری دو آیتیں فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، ان دو آیتوں کا تعلق سورۃ النصر سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. وہی معاملہ اس سورۃ التین کا بھی ہے، اس کا جوڑا سورہ علق ایک طرف، اس کا رب سورہ بلد سے، اور دو چھوٹی سورتوں سے بھی اس کا تعلق ہے. ایک سورۃ الکوثر، ایک سورۃ العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درمیان کا جو مضمون ہے، ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. گویا کہ بالکل اس کا مثنی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جو آخری دو آیات ہیں، فما يكذبك بعض بالدين اليس الله باحكم الحاكمين، لکھا نہیں جو جزا و سزا کا منکر ہے وہی تو پستی میں پڑا ہوا ہے، وہی تو ہے کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتا، وہی تو ہے کہ جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، خود بھی نہیں کھلاتا، کسی کو کہنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہی تو ہے کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، یہی تو ہے جو اتنی پستی میں گر گیا ہے کہ وہ عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو آریتن دینے کے لیے تیار نہیں. یہ اخلاقی پستی. وہ گویا کہ سورۃ التین فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم الی آخر سورہ. ان دو آیتوں کا, سورۃ التین کی آخری دو آیتوں کا گہرا تعلق سورۃ المعون سے. اب آئیے بسم اللہ کیجئے. والتین والزیتون, یہ جو پہلی آیت ہے اس پر کافی مراد کیا ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف سلف سے خلف تک چلا رہا ہے. تین انجیر کو کہتے ہیں, زیتون زیتون ہے آپ کو معلوم ہے, اولیو فگ اینڈ اولیو, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہی پھل ہے, انجیر کا پھل زیتون کا پھل. اور اب اس میں پھر مفسرین نے, جن کی رائے یہ ہے, اب انجیر کی برکات اور انجیر کے خواص, انجیر کے فوائد, انجیر کس طریقے سے انسان کے لیے مفید ہے, انسان کے اندرونی نظام کے اندر کیسے توازن پیدا کرتا ہے, پھر وہ خواص کا معاملہ چلتا ہے. اسی طرح زیتون, زیتون کی کیا خاصیتیں ہیں, زیتون کس کس اعتبار سے مفید ہے انسان کے لیے. گویا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب اللہ نے قسم کھائی ہے تو کوئی نہ کوئی عظمت اس شے کے اندر ہے, کوئی نہ کوئی خیر ہے, کوئی بلندی ہے, کوئی بھلائی ہے, کوئی انسان کے لیے افادیت ہے, تبھی تو قسم کھائی ہے. بنیادی طور پر اصل میں مجھے اس رائے سے کامل اتفاق ہے جو یہ سمجھتے ہیں جو حضرات کہ یہ رائے بنیادی طور پر غلط ہے. قرآن حکیم میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں وہ اشیاء کی عظمت کے اعتبار سے نہیں. یہاں جو قسم کھانے والا ہے وہ سب سے عظیم ہے. ہر شے جو ہے مخلوقات میں سے اللہ کے مقابلے میں تو کمتر ہے, ناقص ہے, نامکمل ہے, کتنی عظیم ہو. لہذا انسان عظمت کے اعتبار سے قسم کھاتا ہے اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھتا. اللہ کی قسم کھاتا ہے, اس میں اللہ کی عظمت, اللہ حاضر و ناظر ہے, میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. یا یہ ہے کہ میں جو وعدہ تم سے کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں, پورا کروں گا, اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے, لیکن اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن میں اس میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں, کوئی شہادت کا پہلو ہے, گواہی. گواہ ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ والعصر, گواہ ہے تین اور زیتون, اور گواہ ہے تور سینین, اور گواہ ہے یہ امن والا شہر. یہاں مجرد گواہی کا پہلو ہوتا ہے قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی. یہ رائے میرے نزدیک 100% درست ہے. اسی اعتبار سے میں نے بارہا تعارف کرایا ہے مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی, الایمان فی اقسام القرآن, اس کا ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کیا اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے. جن حضرات کو بھی اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ کتاب حاصل کرے, مطالعہ کرے. اصولی بحث اس میں مکمل آ گئی. تو اس پہلو سے تو ظاہر بات ہے کہ میری رائے جو ہے وہ میں نے ظاہر کر دی کہ یہ پھل زیتون کا یا پھل انجیر کا وہ یہاں مراد نہیں ہے. اس میں ایک اور گواہی ہمیں مل جاتی ہے کہ جو بقیہ دو آیتیں ہیں جن میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں اس میں تو پھلوں کا تذکرہ نہیں ہے. شہد ایک مقام ہے, بلد الامین مکہ یہ ایک مقام ہے, تور سینین اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا, یہ کوہ تور ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور جس پر کہ انہیں تورات عطا کی گئی. تو اس سے بھی ایک ریفلیکشن آتی ہے کہ یقیناً ان دو کا بھی تعلق جو ہے وہ مقامات سے. اور یہ رائے بھی سلف میں بھی موجود ہے, اس لیے اس میں کوئی ہمیں اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. رائے یہ ہے کہ در حقیقت تین سے مراد بھی جبل تین ہے, جس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شمالی عراق کا جو علاقہ ہے اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جبل تین, اس لیے کہ اس علاقے میں کثرت کے ساتھ انجیر ہوتے ہیں. ایک رائے جو مولانا فراہی نے لکھی ہے اور بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ جبل جودی جو ہے, کوہ جودی جس پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی ہے, وہ مراد ہے. لیکن یہ کہ یہ رائے ہمارے ہاں سلف میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد مقامات ہیں. اور یہ ایک عام قاعدہ تھا, عرب کا ذوق یہ تھا کہ جہاں کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی تھی اس جگہ کا نام اسی چیز کے حوالے سے رکھ دیتے تھے. نخلہ، وادی نخلہ جو ایک وادی ہے مکے اور طائف کے درمیان، اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے، کیونکہ حجاز میں تو بہت کم ایسی جگہ تھی نا، یہ خاص طور پر مکے کے آس پاس کے جہاں، یہ تو وادی غیر ذی ذرع ہے، کیونکہ وہاں کھجور کے درخت کثرت سے موجود تھے، وادی نخلہ ہی نام ہو گیا اس کا، کھجوروں والی وادی۔ تو ایسے ہی جہاں تین جو ہے، جہاں انجیر کے درخت زیادہ ہے وہ جبل التین ہو گیا، جہاں زیتون کا درخت زیادہ ہے وہ جبل زیتون ہو گیا، اور اس کا تو تذکرہ بھی موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اس لیے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا باز، جو میرے نزدیک سب سے اونچا باز ہے جہاں تک میرا مطالعہ آج تک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مواعظ نقل نہیں ہوئے، حضور نے ویسے بھی بہت کم باز کہے ہیں، آپ نے تو قرآن پڑھ کر سنایا ہے، اس سے بڑا باز کوئی ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اصل باز تو یہ ہے۔ تو مواعظ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ جو انجیل میں آئے ہیں وہ چوٹی کے مواعظ ہیں، باز ہونے کے اعتبار سے ان کے آس پاس پہنچنے والا باز کوئی کم سے کم میری محدود معلومات میں موجود نہیں، اور انجیل میں جو مواعظ آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، ان میں چوٹی کا باز ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، کوہ زیتون پر جو آپ نے کھڑے ہو کر باز کیا۔ اور یہ آپ کا معمول معلوم ہوتا ہے انجیل سے کہ دن کے وقت آپ نیچے اترتے تھے پہاڑ سے، اور بیت المقدس میں ہیکل میں جا کر وہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے، واس کہتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، علماء پر تنقیدیں کرتے تھے، لیکن رات کو آپ پھر وہاں سے کوہ زیتون پر تشریف لے جاتے تھے، وہیں آپ کا رین بسیرا ہوتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کثیر تعداد میں لوگ، ملٹی ٹیوڈ، اس کا ذکر آیا ہے بائبل کے اندر، اینڈ سیئنگ دی ملٹی ٹیوڈ ہی اوپنڈ ہز ماؤتھ اینڈ سیٹ، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، پہاڑی کا باس، عظیم ترین باس، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ کوہ زیتون در حقیقت مراد ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واس فرمائے۔ تور سینین، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ تور کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ خاص اس پہاڑ کا نام تور ہے کہ جو صحرا سینا میں ہے، اس کی ساؤدرن ٹپ ہے، تقریباً پیننسولا بنتا ہے، یہ کہ کون سی ہے نیچے جا کر جو اس کی ٹپ ہے، جیسے انڈین پیننسولا ہے، نیچے جا کر وہ کنیا کماری جو ہے، راج کماری پہلے کہتے تھے، اب کنیا کماری اس کا نام ہے، وہاں سے گویا کہ ایک ٹرائنگل چل رہی ہے جس کا بیس جو ہے سینٹرل انڈیا بنتا ہے، اسی طرح صحرا سینا ہے، اس کا بیس جو ہے میڈیٹرینین کے ساتھ ہے، اور دونوں طرف تکون سی نیچے آ رہی ہے، ایپیکس جو ہے وہ جنوب میں ہے اس کا، جہاں پر کہ یہ بحیرہ قلزم جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج عقبہ اور ایک خلیج سویس، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ٹپ پر یہ ہے صحرا سینا میں کوہ طور۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا یہ پراپر ناؤن ہے، طور مراد ہے وہ پہاڑ، اور ایک رائے یہ ہے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ طور کہتے ہی پہاڑ کو، اور یہاں اسی لیے طور سینین کہا گیا ہے، سینین سینا۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں یہ لفظ آیا ہے طور سینا، سینا اور سینا دونوں اس کے تلفظ ہیں، سینائی پیننسولا، آج کل بھی آپ اس کو پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، سینائی پیننسولا، یہ کہ جس پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے جس بھاری قیمت دے کر بہرحال بازیافت ہوئی ہے، اس کی مصر نے واپس حاصل کیا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو اسے یہ صحرا سینا واپس ملا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا۔ تو سینائی پیننسولا، صحرا سینا، یہ ہے سینین، اس کا تلفظ ہے، یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، اور عبرانی میں اس کو سینین کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ اون اور این، مومنون اور مومنین، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اور عبرانی میں این جو ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت وطور سینین، یعنی سینائی پیننسولا کا پہاڑ، وہ پہاڑ جبل طور، وہ طور سینین جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مرتبہ بلائے گئے اور سرفراز فرمائے گئے نبوت سے، اور پھر دوبارہ بلائے گئے، اور پھر آپ کو کتاب دی گئی تورات۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے مراد مکہ ہے، لا اقسم بِحَاذَا الْبَلَدِ، اور یہاں وہ آخری قسم ہے، وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ امین کیوں کہا گیا؟ امین جو ہے آمن سے بھی فعیل بن سکتا ہے، مامون سے بھی فعیل بن سکتا ہے، امن والا، پر امن، اس لیے کہ بدترین جاہلیت کے دور میں بھی یہ شہر جو ہے امن کا گہوارہ رہا. انسان انتہائی جاہلیت کے دور میں عرب جو ہے وہ اپنے بدترین جانی دشمن کو بھی اگر پا لیتا تھا حرم میں مکے میں تو اس سے وہ تعارف نہیں کرتا تھا. باپ کا قاتل بھی یہاں مل گیا ہے تو چاہے کوئی شخص سالہ سال سے تلاش کر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کو اب نہ مل رہا ہو لیکن یہاں دیکھے گا تو اسے کچھ نہیں کہے گا اس لیے کہ یہ امن کا شہر ہے. ھذا البلد الامین اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امن کا گہوارہ بنایا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین ان قسموں سے تو مراد جو میرے نزدیک ہے اختلاف اگر کی گنجائش ہے تو صرف پہلی آیت جو ہے جس میں تین اور زیتون کا تذکرہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, بقیہ دو آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ مراد جو ہے کوہ طور اور مراد مکہ مکرمہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقسم علیہ کیا ہے اس کا, اور پھر مقسم علیہ کو متعین کریں گے تب ربط معلوم ہوگا کہ مقسم بہی اور مقسم علیہ میں نسبت کیا ہے. یہاں در حقیقت مجھے شدید اختلاف ہے ان مفسرین سے, میں نے زیادہ اسلاف کی تفاسیر کو تو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے ان دنوں میں, آج کل کے دور میں میں نے دیکھا ہے تو بہت سے حضرات نے یہ رائے دی ہے کہ در حقیقت یہاں پر مقسم علیہ ہے جزا و سزا. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین, گویا کہ اتنی دور جا کر اس سورہ مبارکہ کا بالکل آخری سرا جو ہے وہ اس کو جوڑ رہے ہیں ان قسموں کے ساتھ کہ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینین کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی. مجھے اس سے شدید اختلاف ہے میرے نزدیک, اور جیسا کہ میں نے تبلیغ میں عرض کیا ہے یقیناً اس پورے گروپ کا مضمون جو ہے عمود وہ یقیناً انذار آخرت ہے, اس بات جزا و سزا ہے, لیکن یہ جو 12 صورتیں درمیان میں آئی ہیں ان میں بڑے بلند علمی مضامین حکمت کے بہت اونچے مضامین ہیں جو زیر بحث آئے. اور پھر سورۃ البلد سے میں نے تقابل اسی لیے کیا ہے, وہاں آپ نے دیکھا قسموں کے بعد مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, اور یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین ساتھ. یہ ہے اصل مقسم علیہ. اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے, عہد حاضر کے جو المیے ہیں اس کے لیے اگر ایک عنوان تجویز کیا جائے وہ بارہا زیر بحث آ چکا, دجالیت. یہ دور دجالیت کا ہے, فتنہ دجالی میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور دجالیت کیا ہے, انسان کی ایک آنکھ بند ہو گئی ہے ایک آنکھ کھلی ہوئی, چوپٹ کھلی ہے خوب کھلی پوری کھلی اور ایک آنکھ بالکل بند. روح روحانیت اس سے آنکھ بند, جسم اور جسمانیت مادہ وہ پوری گفتگو کا موضوع جستجو کا موضوع تحقیق کا موضوع تفتیش کا موضوع ریسرچ کا موضوع مطالعے کا موضوع مادہ. وہ جو میرا کتابچہ ہے اسلام کے نشر ثانیہ, میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں وہاں بیان کیا ہے, خدا بمقابلہ کائنات, بدن بمقابلہ روح, حیات اخروی بمقابلہ حیات دنیاوی, اللہ یہ بھی غیر مرئی ہستی ہے مادی وجود نہیں ہے جسے چھوا جا سکے دیکھا جا سکے چکھا جا سکے سنا جا سکے, لہذا وہ بھی انسان کے جستجو کے دائرے سے خارج, آؤٹ آف فوکس, دلچسپی نہیں ہوگا, ہمیں بحث نہیں ہے یا نہیں ہے, اصل توجہ کائنات پر یونیورس پر, اس کا مطالعہ کرو اس کا مشاہدہ کرو غور کرو سوچو, فزیکل لاس کا مطالعہ کرو ان لاس کو پھر ایکسپلوائٹ کرنا سیکھو, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو, اصل شہر یہ ہے. جا ہی جاس یہ کیا ذات و صفات خدا بندی اس کی بحث میں پڑھو, فائدہ کیا اس کا. اسی طرح حیات اخروی, بھائی ہوگی کوئی حیات اخروی, پتہ نہیں کسی نے آ کے بتایا تو ہے نہیں, اصل تو یہ حیات دنیا بھی ہے, اس میں انسان کی بہبود ترقی ویلفیئر سٹیٹ معاشرہ جو ہے وہ فلاحی ریاست فلاحی معاشرہ, یہ ہے اصل مسئلہ. ہو اور اس پر کرو فکر, اس پر کرو سوچو, اس کے بارے میں جستجو اس کی کرو, بھاگ دوڑ اس کے لیے کرو, جدوجہد اس کے لیے کرو, حیات اخروی ہوگی ہم نہیں جانتے, جب آئے گی دیکھا جائے گا. جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے روح انسان کی ہوگی کچھ ہے, ہم تو نہیں جانتے روح کسے کہتے ہیں. ہم نے پوری ڈسیکشن کر لی, ہمیں کہیں روح نظر نہیں آئی. انسان کا جسم ہے, اس کی فزیولوجی ہے, اس کے اعضاء ہیں, اس کے افعال ہیں مختلف اعضاء کے, ان کا باہمی ربط ہے. اس کا مطالعہ کرو, اس کے بارے میں غور کرو. یہ روح کس سے کا نام ہے ہم نہیں جانتے. یہ ہے وہ تین چیزوں سے توجہ ہٹ کر بلکہ آنکھ بند, خدا, حیات اخروی, روح اور روحانیات, سب خارج از بحث. کائنات, مادہ, جسم, حیات دنیاوی, یہ گفتگو کا یہ ہے اصل میں وہ امبیلنس جس کا نام دجالیت ہے. اس دجالیت کا جو سب سے زیادہ خوفناک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے, اس سے بالا تر اپنی کوئی حقیقت جانتا ہی نہیں. ڈارون کے نظریے نے اسے ایک باقاعدہ منظم ایک نظام فکر کی حیثیت سے پیش کر دی. مین از رائٹلی ایٹ اے ہائر لیول آف ایولیوشن, دیٹس آل. یہ بھی حیوان ہے, حیوان کسی وقت کچھ نہیں. یہ ہے ڈارون کے نظریے کا خلاصہ. گویا کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے اندر فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے, کوالیٹیٹیو نہیں ہے. نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے, مقدار کا فرق ہے. گدھے کے مقابلے میں گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے, گوریلے اور شمپنزی کے مقابلے میں انسان زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے. دیٹس آل. کوئی اس سے بالا تر حقیقت انسان کی نہیں. اسی طریقے پر مختلف اور فلسفے, محرکات عمل کا جب انسان نے جائزہ لیا, کسی کو نظر آیا صرف ایک شے ہے انسان کے لیے کہ جو اسے واقعتاً عمل پر آمادہ کرتی ہے اور فیصلہ کن ہے. اخلاق و اخلاق کے سارے تصورات بھی اسی کے تحت وجود میں آتے ہیں, اور وہ ہے اس کا پیٹ, بطن, مالی ضروریات, مادی ضروریات. مارکس کا سارا فلسفہ, اس نے کائنات کی توجیہ بھی کی تو مادی, اور انسان کی توجیہ کی تو مادی, اور اخلاقیات کو بھی تابع کر دیا. یہ سارے تصورات بدلتے رہتے ہیں, جیسے جیسے اکنامک کنڈیشن بدلتی ہیں اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں. کوئی مستقل اخلاقی اقدار نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اخلاقیات سے انسان مستعفی ہے. ایک ہی محرک عمل ہے, اس کا پیٹ, اس کے سوا کچھ نہیں. یہاں تک بھی کچھ غنیمت تھا, فرائیڈ صاحب نے آ کر جو ستم ڈھایا ہے, انسان نرا سیکس ہے اور کچھ بھی نہیں. جنسی مادہ ہے, ساری تگو دو بھاگ دوڑ جنسی اپنے جذبے کی تسکین ہے. یہاں تسکین نہیں کر پاتا, وہ اس کی خواہشات اس کے اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں, وہی خواب بن کر نظر آ جاتی ہیں, وہی اس کی ایسپریشنز ہو جاتی ہیں. اگر جنسی جذبے کی تسکین نہیں کرتا تو اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کسی اور ذریعے سے, کہیں ایڈلی چمکانے کی فکر کرتا ہے. یہ سب بھی در حقیقت وہ اس کی جو فیلیور ہے اپنے جنسی جذبے کی, کما حق ہوں جیسے کہ وہ چاہتا ہے کیونکہ تسکین نہیں کر سکتا, تو یہ سب کے سب اس کے لیے اسکیپزم ہے, ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے. ورنہ اصل جذبہ تو ہے جنسی ہے. تاتو شعور میں انسان کے ہے ہی صرف جنس اور کچھ ہے ہی نہیں. میں عرض کر چکا ہوں اس حد تک کمپلیکس, یعنی بس کمپلیکس کہ باپ بھی اگر اپنی بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی تہ میں بھی جنسی جذبہ کا ہے. ماں اگر بیٹے سے پیار کر رہی ہے تو اس کی بنیاد میں بھی جنس ہے, اور ہے کچھ نہیں, جنسی جنسی. وہی در حقیقت اس کا تحت شعور جو ہے وہ آکوپائڈ ہے ہولی اینڈ سولی بائی سیکس. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اس کے شاگردوں میں سے یونگ نے اور ایڈلر نے بغاوت کی بھی اگر اپنے استاد سے, تو ایڈلر صاحب کو نظر آیا تو حب تفوق نظر آیا. یہ ہیز ٹو ڈومینیٹ انسان میں, یہ جذبہ ہے. کلا ان الانسان لیطغى, یعنی یہ کہ اس درجے میں ایک اس کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن ہے میں اس کا بھی قائل ہوں. قرآن مجید کی اگلی آیت جو اسے بحث کر رہی ہے, لیکن یہ کہ انسان میں صرف یہی جذبہ ہے, یہی در حقیقت ماقبل. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ یہی ہیں. واقعتاً اینیمل انسٹنکٹس اس کے یہی ہیں, پریزرویشن آف دی سیلف, پریزرویشن آف دی اسپیشیز, یہی تو اس کے بنیادی محرکات عمل ہیں. بطن اور فرج کھاتا اس لیے ہے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھے, مر نہ جائے, اور جنسی جذبہ اس لیے ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھے, پریزرویشن آف دی اسپیشیز. یہ دو جذبات اینیملز کے اندر سب سے اہم جذبات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. باقی جذبات اسی کے تابع ہیں. فلائٹ خطرہ دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ ریزرویشن آف دی سیلف، اپنی ذات کی بقا کے لیے. یہ ساری چیزیں باقی جو ہے ان دو بیسک انسٹنکٹ کے نیچے آ جائیں گی، اس کے تابع ہو جائیں گی. حیوانی وجود کے دائیات واقعتاً یہی ہیں، لیکن انسان نرا حیوان نہیں ہے. یہ ہے وہ حقیقت جو جدید انسان کے سامنے نہیں ہے. انسان حیوان ہے، نرا حیوان نہیں ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو صرف حیوان نہیں ہے، بلکہ حیوان پلس وہ جو کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، آدمی زیادہ طرفہ ماجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. آدمی کے اندر دو وجود ہیں، باہم گندے ہوئے ہیں. سرشتہ، سرشتن کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ دینا، گون دینا. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس انسان کے اندر فرشتہ بھی موجود ہے، یعنی اس کا روحانی وجود. یہ عالم ملکوت کی شے ہے، ملائکہ سے بھی افضل ہے اس کی روح جو اس پہ پھونکی ہے اللہ نے، اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہاں، اس کے اندر حیوان بھی ہے، حیوانی جبلتیں بھی ہیں. جو گدھے اور گھوڑے کے دائیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. پریزرویشن آف دی سیلف بھی ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز بھی ہے، اس کا سیکشوئل جذبہ بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو بچانے کی ہے، اس میں ہرڈ انسٹنکٹ بھی ہے، اس میں حب تفوق بھی ہے. حیوانوں کے سارے دائیات بھی اس میں موجود ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. اس اعتبار سے ان کے مشاہدات غلط نہیں ہیں. غلط کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے اسی کو کل سمجھ لیا. اگر جز سمجھے تو کوئی حرج نہیں. یقیناً سیکس کا جذبہ جو ہے، جنسی جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے حب تفوق، یہ بھی انسان میں ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کا. اسی طریقے سے اس کے جو اقتصادی مطالبے ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بھاگتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، کسی چلاتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، فصل جو ہے کاشت کرتا ہے، کاٹتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ بیچنے لیے. یہ سارے دائیات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک کو گورننگ پوزیشن میں لے آنا غلط ہو گیا. ان میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھو. اور نمبر دو، اصل غلطی کیا ہے؟ جو اصل دائیا انسان کا تھا، جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا، وہ اس دجالیت کی وجہ سے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اس روحانی وجود کو انسان جانتا ہی نہیں. وہ المیہ جو سورۃ الحشر کی ان آیات، اس آیت میں آیا ہے، آخری رکوع کی آیت، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں ہے انسان، اپنے روحانی وجود سے غافل ہو گئے. جب حیوانی وجود ہی صرف اس کے سامنے رہ گیا تو اب وہ نرا حیوان ہے. یہ ہے اصل میں وہ المیہ کہ جو اس دور کا انسان کے اوپر جو ٹریجڈی سب سے بڑی واقع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شرافت، اپنی بزرگی، اپنی بلندی سے گویا کہ خود مستعفی ہو گیا کہ میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے ایک حیوان کے. یہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر جب انسانوں میں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اولئک کل انعام بل ہم اضل. انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والوں کی ہے، بلکہ ان سے بھی گئی گزری. اس لیے کہتا ہے ان تو اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل اللہ، زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں لازمن گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. انسانوں کی اکثریت اسی سطح پر زندگی گزارتی ہے، لہذا ایک حساس اور قلب سلیم کا مالک انسان، ذہین، جب دیکھتا ہے انسان کو پستیوں کے اندر رینگتے ہوئے، بڑا صحیح لفظ استعمال ہوا ہے، رینگتے ہوئے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ احدا امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم. یہ اوندے منہ زین رہا ہے، گندگی کا کیڑا، غلاظت کا کیڑا. آج کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا نوجوان جو تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھ لیتا ہے، میں اس کے ذہن اور اس کی سوچ کی صحیح صحیح تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ انسان کو سوائے گندگی کی ایک پوٹ اور غلاظت کے کیڑے کے سوا کچھ نہیں. سب سے پہلے تو یہی سمجھیے، میکڈوگل صاحب نے انسان کو ایک فری مورل ایجنٹ ماننے سے انکار کر دیا. انسٹنکٹس کا جذبہ کا جو تصور ہے, انسانی پرسنالٹی حاصل ضرب ہے دو عوامل کا, ہیریڈیٹری فیکٹرز, موروثی اثرات جو اسے اپنے والدین سے, دادا سے, دادی سے, نانا سے, نانی سے, پر دادا پر نانی چلے آ رہے ہیں, ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز, موروثی عوامل, ماحول کے عوامل, تعلیم, جس ماحول میں رہا, تربیت پائی, ان دو سے انسان وجود میں آتا ہے. اس کا کوئی فری, کوئی مورل فری وجود اس کا نہیں ہے کہ وہ خود کوئی کام کر رہا ہو. اور یہ نظریہ اب آ کر جینیٹکس کے اندر وہ انتہا کو پہنچ گیا. اب تو انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں, جینز کو بدل کر اپنے مطلوبہ صفات کے انسان بنائے جا سکیں گے. تو فیکٹریز بنیں گی کہ آپ جینز کے اندر آگے پیچھے کیجیے اور جس قسم کے اوصاف چاہتے ہیں پیدا کر لیجیے انسانوں کے اندر, آرٹیفیشل انسان وجود میں آ جائیں گے. لہذا انسان اپنے اختیار سے مستعفی, اپنی شرافت سے مستعفی, محض ایک مشین ہے. جیسے آپ گٹر گرگر گٹر کر رہے ہیں, ادھر سے ادھر آواز جا رہی ہے, یہ آپ کے جینز ہیں جو بول رہے ہیں. Who are you? You are nothing. یہ تمہارے موروثی اثرات ہیں, تمہارے ماحول کے اثرات ہیں, وہ کچھ ہو بس تم بنے ہوئے. تم سمجھتے ہو میں کچھ کر رہا ہوں, تم تو وہ ہی نہیں کچھ ہے, ایک مشین کے مانند ہو, کچھ بھی نہیں. ایک کمپیوٹر ہے, اس میں جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے وہی باہر سے نکل آئے گا, تمہارا کوئی چوائس نہیں. قرآن کہتا ہے نہیں, اما شاکرم و اما کفورم, انسان کو ہم نے چوائس دیا. یہ میں سورۃ الدہر کے ضمن میں جبریہ اور قدریہ کے مابین جو اختلافات ہیں ان کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں, اس صرف حوالہ دے رہا ہوں. گویا کے جدید نفسیات میں کوئی شخص کھڑا, اگر فرض کیجئے بہت عمدہ باس کہہ رہا ہو, کوئی نوجوان زہر خند کے ساتھ تبسم کرے گا, یہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, لوگوں پر دھوس جمانا چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی انفیورٹی کمپلیکس ہے اس کے اندر, جس کو اس نے کمپنسیٹ کیا ہے اپنی اس ایکٹیویٹی سے. یوں سمجھیے کہ گویا کہ انسان کو آج کا نوجوان, جس کو کچھ تھوڑی سی اس جدید نفسیات کے ساتھ کوئی ملازمت ہو جائے, وہ گویا کہ ہر انسان کو بالکل ننگا دیکھتا ہے. قیس تصویر کے پردے میں بھی اوریاں نکلا, انسان میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں, لیپ پوت ہے, کوئی خیر نہیں, کوئی اونچا ارادہ نہیں, کوئی اعلیٰ عزم نہیں, کچھ نہیں. انسان گندگی کی پوٹ, غلاظت کا کیڑا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ تاثر ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, نہیں نہیں نہیں, انسان کی اصل حقیقت یہ نہیں. چاہے اکثریت انسانوں کی اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہو, لیکن حقیقت میں انسان یہ صرف پستی اور صرف گندگی کی پوٹ نہیں ہے. ہم نے انسان کو بہترین احسن تقویم پر پیدا کیا ہے. اب سوال یہ, اس کا ثبوت کیا ہے؟ سننے والا ثبوت مانگے گا نا. ثبوت میں پیش کیے جا رہے ہیں نسل انسانی کے چار گلہائے سرسبد. ذرا غور کرو نوح کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی استقامت, اس کا صبر, اس کی عظیمت, اس کی جد و جہد, اس کا تصور کرو. کیا یہ کوئی پست انسان کا کردار ہے؟ کیا کوئی گھٹیا شخصیت اس معیار پر پوری اتر سکتی ہے؟ اور ذرا چشم تصور میں لاؤ عیسیٰ علیہ السلام, کوہ زیتون کے اس واس کا تصور کرو. وہ جو کوہ زیتون پر لوگوں کو واس کہہ رہا تھا, اس کی شخصیت کیا واقعتاً وہ کسی پستی کی غمبازی کرنے والی ہے؟ اس کا ذوق, اس کی رفعت شان, اس کی بلندی, اس کا ورع, اس کی درویشی, اس کی انسان سے محبت اور خیر خائی, ایسے ایسے معاملات آئے انسان سے محبت کے کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے, کیوں اسے رجم کرنا ہے, اس نے زنا کیا, ٹھیک ہے چلو میں بھی چلتا ہوں. پہنچے, اب جب سب نے پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے, ہر ایک بیتاب ہے, اپنا وہ مذہبی جذبہ جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے پہلے میرا پتھر لگے, حضرت عیسیٰ نکل کے مجمع کے سامنے آتے ہیں. یقیناً یہ کنڈیمڈ ہے, اس کو پتھر مارے جانے چاہیے, لیکن اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود زندگی میں کبھی بدکاری نہ کی ہو. ایک جملہ, پورا مجمع چھٹ گیا. حضرت عیسیٰ کے واسطہ اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے کہ خالص ایک خشک قسم کی مذہبیت انتہا کو پہنچ چکی تھی یہود کے اندر، صرف خول رہ گیا تھا، روح نہیں رہی تھی، خول ہی خول تھا، چھلکا ہی چھلکا تھا، اس کا مغز ختم ہو چکا تھا. حضرت مسیح نے وہ دین کے مغز کی طرف روشنی لوگوں کو دکھائی ہے اور رہنمائی کی. اسی لیے مولویوں سے اور اس وقت کے علماء سے کہتے تھے، سانپ کے سپولیوں، تم سانپ کے بچے ہو، تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اوپر سفیدی کی ہوئی ہے، چونا پھیرا ہوا ہے، چادر بڑی اچھی ڈالی ہوئی ہے، اندر تو وہی گلی سڑی ہڈیاں ہیں، کچھ نہیں ہے تمہارے بھی وجود، تم نے بڑے عمامے اور بڑے قبائیں اور بڑے جو ہے لباس متقیوں کے پہن رکھے ہیں، تمہارے اندر وہی گندگیاں اور غلاظتیں ہیں کہ جو دوسرے لوگوں. سینس آف پروپورشن نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے خطرے، اور دین کی بڑی بڑی حقیقتیں جو ہیں ان کو ہڑپ کر جاتا. یہ ہے ان کا خاص، ان کا جو اصل جو دین کا، جو ان کی دعوت کا رخ ہے. اس انداز سے ذرا دیکھیے، اس شخصیت کا تصور کیجئے، کسی درجے کی کسی پستی کا کوئی شائبہ، اس کا کوئی امکان حضرت مسیح کی شخصیت کے ساتھ نظر آ سکتا ہے؟ اور دیکھو، تصور کرو، پورے سینین مراد یہاں اصل میں یہ جگہ نہیں، بلکہ یہاں جو عظیم شخصیت، یہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم من الرسل، نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ان کی شخصیتوں کو پیش کیا جا رہا اس ثبوت میں کہ انسان بہت بلند ہے. یہ بھی تو انسان ہے نا، یہ بھی تو کسی عورت ہی کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ بھی تو کسی انسان ہی کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. موسیٰ ہے وہ بھی انسانوں کی اولاد ہے، عیسیٰ بھی حضرت مریم ہی کے بطن سے تولد ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ ہے تو عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، آخر عبد المطلب کے پوتے ہیں. انسان اگر صرف گندگی ہی گندگی ہو تو یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کی عظمت ثبوت ہے، یہ برہان قاطع ہے، ان کا وجود ثبوت ہے کہ انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اے مکے والوں، وہاد البلد الامین، انسانیت کا ایک نہایت اونچا مرقع تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. کیا محمد کو دیکھ کر بھی کہو گے کہ انسان صرف پستی ہی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو سورہ نون میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ بلندی پر فائز ہیں اخلاق کے، اخلاق حسنہ کے، تم ہی الصادق الامین کہتے ہو انہیں، تم ہی ان کے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہو، تم ہی ان سے محبت کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا بہترین ساخت پر، بہترین حساب پر، بلند ترین مقام پر. البتہ اب اگلی بات آئی، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اسے، گرا دیا اس کو نچلوں میں، سب سے نچلا. اب یہ دو آیتیں جو ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، میری یہ قطعی اور حتمی رائے ہے کہ مقسم علیہ صرف یہ آیت ہے. ویسے تو پوری سورت ہے، اس میں مضامین آئیں گے، جیسے سورت البلد میں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وبالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، مقسم علیہ صرف ایک آیت ہے، آگے مضامین ہے، اس سے متعلق ہے، مربوط ہے، لیکن جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ صرف ایک ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی، وتین والزیتون وتور سینین وہاد البلد الامین، شاہد ہے نوح کی شخصیت، اور شاہد ہے عیسیٰ کی شخصیت، اور گواہ ہے موسیٰ کی عظمت، اور گواہ ہے اخلاق محمدی جو اس شہر میں جس کا نمونہ موجود ہے. یقیناً ہم نے انسان کو بنایا بہترین انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مقسم بہی، مقسم علیہ کا مقام، یہاں معاملہ مکمل ہو گیا. البتہ مضمون آگے چل رہا ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے گرا دیا، لوٹا دیا نچلوں میں، سب سے نیچے. اس کے معنی کیا ہے؟ آج جب سوچ رہا تھا تو ایک تشبیہ ذہن میں آئی، اصل میں ان دو آیتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا انسان جب تک یہ نہ جانے کہ انسان کی شخصیت مرکب ہے. اس کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے اعتبار سے یہ بلند ترین ہے، اس لیے کہ کسی انسان میں سے ایک انسان محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد از خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. لہذا بلند ترین مقام بھی اس انسان کا ہے، وہ اس کی شخصیت کے ایک پہلو سے ہے، وہ روحانی پہلو سے ہے، وہ جو پہلے بنائے گئے تھے جنود مجندہ، اس کے اعتبار سے انسان بلند ترین ہے. لیکن اس حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان نچلوں میں سب سے نیچے ہے. یہاں میرے نزدیک اس سے مراد کیا ہے؟ خود شعوری کی حامل صرف تین مخلوقات ہیں اس کائنات میں. خود شعوری، اس پر اگر تفصیل سے کوئی مطالعہ کرنا ہو تو یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو ہے تصانیف، ان میں یہ آپ کو اس کی وضاحت ملے گی. ایک ہے کانشسنس، شعور، شعور حیوانوں میں بھی ہے. ایک ہے سیلف کانشسنس، شعور ذات. حیوان دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، ساتھ ہی سمجھتا میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں کا جو احساس ہے، یہ صرف تین مخلوقات ہیں اس کائنات میں، ملائکہ، جنات اور انسان. خود شعوری اور کہیں نہیں ہے. اور ان میں سب سے نیچے ہے انسان اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے. اس کا جو حیوانی وجود ہے یہ در حقیقت ان سب سے نیچے چلا گیا، بلکہ وہ حیوانات کی سطح پر آ گیا اور قرآن کے روح سے حیوانات سے بھی نیچے گیا. اس کے لیے بعض مفسرین نے، جدید مفسرین نے، مولانا مودودی صاحب نے خاص طور پر بڑا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب اس پر شہوت سوار ہوتی ہے تو سوروں کو مار دے جاتا ہے. کینے میں شتر کینا کہیں پیچھے رہ جائے گا، انسان کا کینا جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. ہرس میں بندروں کو مار دے دے گا. درندگی میں یہ بھیڑیے سے بڑھ کر درندہ ہے. کوئی بھیڑیا وہ کام نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے. جب اس کے اوپر کوئی ایک سوار ہو جاتا ہے جنون قومیت کا، تو دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر اور نیزوں کے اندر پھرو دینا، کون درندہ ہے جو اس سطح تک جائے؟ درندے درندگی کرتے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ جو انسان کی درندگی ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے ربا کے بارے میں، از ربا آخر چمی زائد فتن، کسبت آلت لذت قرض حسن، از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن جو ہے تاریک ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کے مانند، اور انسان درندہ بن جاتا ہے، اگرچہ درندوں والے پنجے نہیں ہوتے اس کے پاس، اور درندوں والے دانت نہیں ہوتے، بھیڑیے کا پنجہ بھی نہیں ہے، بھیڑیے کے دانت بھی نہیں ہے، لیکن بھیڑیے سے آگے گزر جاتا ہے. صحیح ہے، مشاہدہ صحیح ہے. انسان جب پستی میں گرتا ہے اخلاقی اعتبار سے، تو کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر گھٹیا سے گھٹیا کوئی وجود کہ جو اس سے نیچے رہ جائے، سب سے نیچے جائے گا اسفل اسافلین. تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن یہاں مراد میرے نزدیک ملائکہ اور جنات کے مقابلے میں انسان کا نیچے چلا جانا ہے، جو حامل ہے خود شعوری کے. فرشتے، جنات، انسان، ان میں سب سے نیچے گئے. اس کی تشبیہ ذہن میں آئی تھی. دیکھیے، کوئی بہت بلند شے ہے، اونچی ہے، اس کے اندر اونچے ہی رہنا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے بلندی. لیکن آپ نے کوئی بھاری پتھر اس کے ساتھ باندھ دیا ہے اور اسے نیچے لے آیا ہے. وہ پتھر، کوئی شے تیر سکتی ہے سمندر کے اوپر، آپ نے بھاری پتھر باندھ دیا اور اسے غرق کر دیا، سمندر کی تہ تک پہنچا دیا. کوئی شے ہے اڑ سکتی ہے، اس کے اندر رفعت ہے، بلندی ہے. کوئی بھاری بوجھ اس کے ساتھ ایسا آپ نے لگا دیا کہ اس کے بوجھ تلے وہ نیچے گر گیا. بین ہی یہی مثال ہے انسان کی، اس کی روح بلندی کی شے ہے، عالم بالا کی شے ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، اس کی توجہ عالم علوی کی جانب ہے، اس کے اندر وہ ساری پوٹینشل جو ہے، صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو فرشتوں سے بالا اس کو لے جانے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ بھاری پتھر باندھ دیا گیا ہے اس حیوانی وجود کا. اس بھاری پتھر کی وجہ سے وہ اب نیچے آ گیا ہے. اب اسے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اب یہ مشقت، ایک مشقت تو وہ ہے مادی اور ظاہری مشقت، پیٹ کو پالنے کے لیے مشقت،
ایک مشقت وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے اس حیوانی وجود کی قبر میں سے نکالو اپنی اس روحانی وجود کو، مرامت کرو. تو افلاح کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں، کھود کر نکالنا، کسی شے کو پھاڑ کر کوئی شے برامد کرنا، اس بھاری بوجھ سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ تاکہ تم بلندی کی طرف جا سکو. ایک غبارہ ہے لیکن اس غبارے کو آپ نے باندھا ہوا ہے، نیچے بھاری پتھر لگایا ہوا ہے، اس بھاری پتھر سے وہ آزاد ہوگا تو جائے گا اوپر. یہ ہے انسان کے جو کمپوزٹ وجود ہے، جو مرکب وجود ہے انسان کا. ایک کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوسرے کے اعتبار سے ثم رددناہ اسفل سافلین. ان دونوں آیتوں کا صحیح محمل، صحیح مفہوم اور اس کے ایک ایک حرف کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ انسان کا کمپوزٹ وجود، مرکب وجود انسان کے سامنے نہ ہو. اچھا دیکھیے، اس میں ایک اور لفظ بہت ہی معنی خیز ہے، ثم. ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یہاں ثم کیوں کہا؟ اور اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا میرے علم کی حد تک جو عہد حاضر کے مفسرین ہیں ان میں سے کسی نے. ثم کیوں کہا؟ اس لیے کہ واقعتاً انسان کی اولین تخلیق جو ہوئی ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے، اس کی بلند شخصیت پہلے وجود میں آئی ہے. یہ حیوانی وجود تو بہت بعد کی پیداوار ہے، انسان کا یہ جو سلسلہ ہے، اس کا حیوانی وجود، اس کا یہ بدن، یہ جو زمین کی حیات ارضی کا سلسلہ، پھر اس میں ایولیوشن اگر کوئی مانتا ہو کہ ایولیوشن ہوئی ہے، وقت تو گزرا ہے، تو کوئی شک نہیں. پھر انسان کا وجود میں آنا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ ہے وہ روح، اس کی روح، اس کا وجود ہے روحانی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے لوٹایا ہے، پھر نیچے گرایا ہے، پھر وہ پتھر باندھ دیا ہے، پھر یہ نفس ہمارا اس کے ساتھ لگا ہے، پھر یہ اڈ اور لبیڈو کے بھاری پتھر ہیں جو اسے نیچے کی طرف کھینچے ہوئے ہیں، زمین سے باندھے ہوئے ہیں، وہ اڑنے نہیں دے رہے، بلندی کی طرف جانے نہیں دے رہے. یہ بھاری پتھر بعد میں بندھے ہیں اس کے ساتھ. حقیقت کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہاں ذرا میں چاہتا ہوں، ابھی حال ہی میں نے جمعے کی تقریروں میں تو یہ اصطلاحات جو ہیں قرآن مجید کی ان کو کچھ بیان کیا ہے، یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں، اس سلسلے 10 میں بھی یہ بات آ جائے. انسانی شخصیت کے جو یہ دو رخ ہیں، جس کو بڑی خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ و از حیوان. یہ انسان جو ہے ابن آدم، آدمی زیادہ، یہ عجیب چون چون کا مربع ہے، معجون مرکب ہے، اس میں دو وجود گندھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندھے ہوئے ہیں. اس کے لیے دو الفاظ نوٹ کر لیجیے. اعلی وجود کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوگا فطرت. فطرت کسی بھی انسان کی شخصیت کے گھٹیا رجحان کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. فطرت بلند ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ تو قرآن مجید کی آیت اور حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے، اسلام کی فطرت. فطرت کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت انسانی وجود کے اس اعلی حصے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے متعلق. دوسرا جو ہے اس کو طبعیت یا خلقت سے تعبیر کیجیے، یہ اس کا تخلیق خلق، عالم خلق کا پہلو ہے، وہ عالم امر کا پہلو ہے، وہ بلندی کی شے ہے، وہ فطرت ہے، وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق ہے. یہ ہے عالم اسفل، یہ عالم جو ہے خاک اور جو بھی مادے کا وجود ہے اس سے متعلق ہے، یہ خلقت ہے. یہی وجہ دیکھیے جو قرآن مجید میں بعض مقامات بظاہر بڑے متضاد نظر آتے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفہ، انسان پیدا کیا گیا کمزور، سورہ نساء. تو ضعیف کیسے ہوگی احسن تقویم میں؟ خلق الانسان من عجل، انسان بنایا ہی گیا ہے جلد بازی سے، جلد بازی تو اس کی طبیعت کی طبیعت ثانیہ ہے، بندی ہوئی ہے اس کے اندر. اند الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوا. انسان پیدا کیا گیا، بنایا گیا بہت خردلا، کم ہمتا، جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جزا فضا کرتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، اور جب اگر کوئی خیر مل گئی، دولت مل گئی، سمیٹ کر رکھتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو بھی اس سے کوئی فیض پہنچ جائے. بڑا گھٹیا انسان، کیا بات ہوئی ہے؟ احسن تقویم میں بھی ہے، خلق الانسان ضعیفہ بھی ہے، ان الانسان خلق حلوا بھی ہے، خلق الانسان من عجل بھی ہے. وہ بھی اسی صورت کے حوالے سے سمجھ لیجئے، انسان کا ایک وجود، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اس کا روحانی وجود ہے، پہلے وہ وجود میں آیا ہے، وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. دوسرا وجود حیوانی وجود ہے، یہی حیوانی وجود ہے. سورہ احزاب کے بھی آخر میں جو الفاظ آئے ان الانسان کان ظلوما جہولا، وہ ظلوما جہولا بھی وہ انسان کا روحانی وجود نہیں ہے، وہ انسان کا حیوانی وجود ہے. یہ ظلوم بھی ہے، یہ جہول بھی ہے، یہ ضعیف بھی ہے، اس کے اندر اجلت پسندی بھی ہے، یہ چھوڑ دلا بھی ہے، ساری کمیاں جو ہے وہ اس کی خلقت میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے، اس کی فطرت میں بلندی ہی بلندی ہے، رفعت ہی رفعت ہے. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، وہ فطرت، اور یہ جو فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، یہ ہے اس کی خلقت اور اس کی طبیعت. جب بھی انسان کے وجود کے اس پس پہلو کی طرف اشارہ کرے، کبھی لفظ فطرت نہ استعمال کریں، خلقت یا طبیعت. لفظ فطرت بلندی کے لیے. ہاں ایک لفظ جو ہے سرشت، میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں. انسان کی سرشت یہ ہے، یہ جو ہے سرشت، اس لیے کہ سرشت کے معنی ہی ہے بون دینا، باندھ دینا، سرشتن، یہی لفظ ہے جو شیخ سعدی نے استعمال کیا ہے. آدمی زیادہ طرفہ معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، گندے ہوئے ہیں دو وجود اس انسان کے اندر، ایک اس کا روحانی وجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق، ایک اس کا حیوانی وجود ثم رددناه اسفل سافلین کا مصداق. اب اگلی آیت بالکل واضح ہے، اب یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی. اس چڑھائی کا پہلا مرحلہ ہے، یہ ہے انسان کے فہم اور ادراک کا امتحان، حقائق کو پہچانے، ایمان تک پہنچے. الا الذین آمنوا، اس کے بعد عمل، اب وہ عمل صالح، محنت، مشقت. یہ وہی مضمون ہے جو آ چکا ہے سورہ بلد کے اندر، چڑھائی چڑھنی پڑے گی، گھاٹی کو عبور کرنا پڑے گا. فلق تحم العقبہ، اس کو عبور کر کے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہی مضمون سورۃ العصر کا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے مولانا اسلائی صاحب نے سورہ مدثر میں اس آیہ مبارکہ کی، کہ سأرهقه صعودا. ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا، یعنی جو عذاب باس حضور نے دیکھا شب معراج میں، عذاب کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ ایک انسان ہے بڑی چڑھائی پہ مشقت جھیل کر ہافتا ہوا پسینہ پسینہ ہو کر چڑھتا ہے، پھر ایک دم نیچے گرا دیا جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، بس یہی اس کا عذاب ہے. چڑھتے رہو، چڑھو گے گرو گے پھر چڑھو، یہی فہم عذاب ہے. سأرهقه صعودا، تو بڑی پیاری بات کہی ہے، چڑھائی تو ہر انسان کو چڑھنی پڑے گی، یا اس دنیا میں چڑھائی چڑھ لو یا وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی. یہاں کی چڑھائی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب الصبر، یہ یہاں کی چڑھائی ہے. یا تو یہ منزلیں یہاں عبور کر لو، یہ گھاٹیاں یہاں سر کر لو، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر لو، تواصب الحق اور تواصب الصبر کی منزلیں جو ہیں ان سے گزر جاؤ، یا پھر وہاں چڑھنا ہوگا. فطرت یا انسان کی خلقت جو ہے اس میں جو پستی ہے، چڑھائی تو اسے چڑھنی پڑے گی، یہاں نہیں چڑھے گا وہاں چڑھے گا. سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، یہی ہے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، یہ ہے انسان کا روحانی وجود. ثم رددناه اسفل سافلين، یہ وجود حیوانی، یہ بدن، اس کے تقاضے، یہ اڈ، یہ لبیڈو، یہ بطن، یہ فرج، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ باندھ کر اور پشتی میں ڈال دی. اب اٹھو, چڑھائی چڑھو. وہ چڑھائی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ان پشتیوں سے ابھرو, اوپر اٹھو, چڑھائیاں چڑھو. فکر کی رفعت ایمان, عمل عمل صالح. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اچھی بات, اچھا نظریہ, اچھا خیال, صدق بالحسنہ, اور اس کے ساتھ عمل اور محنت, عمل صالح, یہ ہے چڑھائی چڑھے گا انسان تو اس بستی سے نجات پا گیا. فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ہے وہ اجر کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں. گویا کہ اس نے اپنے اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا. پوٹینشلی یہ پستی کا مکین نہیں ہے, پوٹینشلی اس کا مقام بہت بلند ہے. البتہ اس امتحان میں ہم نے ڈالا ہے, بہت بھاری لنگر اس جہاز کے ساتھ باندھ دیا ہے ہم نے, بہت بڑا بوجھ ہے جو اس غبارے کے ساتھ ہم نے باندھ دیا ہے کہ اڑ نہیں سکتا. اس سے اپنے آپ کو آزاد کرے. قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور وہ کیا ہے, فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. جب خود دنیا میں پستی میں پڑا رہا تو جب جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا تو وہ مال و اسباب جو جمع کیا تھا وہ کام نہیں آئے گا, وہ بچائے گا نہیں. پستی میں پڑے کے پڑے رہ گئے تو اب پستیاں ہی تمہارا مقدر ہے. آخرت میں بھی وہ جو کار مذلت ہے جس کا نام جہنم ہے اسی کی پستیوں میں دھکیل دیے جاؤ گے. ہاں یہاں ایمان اور عمل صالح کی بلندیاں اگر طے کر لو تو پھر تمہارے لیے لہم اجر غیر ممنون. اب آخری دو آیات جو ہیں میرے نزدیک اس ترتیب کلام کے اعتبار سے یہ ایک ضمنی مضمون ہے جو اس صورت میں آیا ہے. مضمون مکمل ہو گیا, اصل مضمون عمود کے اعتبار سے جو اس صورت کا عمود ہے مکمل ہو چکا. جو قسم ہے اور مقسم علیہ ہے اور اس کے ساتھ جو متعلق مضمون ہے مکمل. لیکن ایک نتیجہ نکل رہا ہے اس میں, اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جب میں ضمنی کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے غیر اہم. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, قرآن کا کوئی لفظ غیر اہم نہیں ہے. البتہ بعض مضامین, بلکہ میرا دعویٰ تو یہ کہ اہم ترین مضامین قرآن مجید میں ضمناً آئے ہیں. اصل عمود جو ہے قرآن کا اور اس کا اصل بیان اور اصل خطاب ہے عرب کے بدوؤں کے ساتھ گفتگو, ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو. جو اعلی مضامین ہیں حکیمانہ اور حکمت کے اور فلسفے کے وہ ضمناً کہیں آتے ہیں تاکہ وہاں وہی جم کر کھڑا ہو جائے, اپنی مائکروسکوپ فوکس کر لے جس کے ذہن میں وہ سوالات ہیں, ورنہ عام آدمی گزر جائے. اگر وہ مضامین زیادہ تفصیل سے بیان ہوتے تو یہ کتاب مبین نہ رہتی پھر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, وہ بات نہ رہتی پھر. پھر تو فلسفی چاہیے تھا اس کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. پھر تو منطق کو پہلے ماسٹر کرے تو پھر قرآن کو پڑھتا. قرآن کا اصل جو ہے خطاب وہ عرب کے بدو, وہ ان کی اپنی ذہنی سطح. بات چلی آ رہی ہے ان کی ذہنی سطح, ایک بات آئی ہے پھر گزر گئے, یا ایک اونچائی آئی ہے پھر گزر گئے. اب جس کے ذہن میں سوالات ہیں وہ تو وہیں جائی جاس وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے. یہ ہے اصل بات. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں, قرآن مجید میں ختم نبوت کا مضمون بھی ضمناً آیا ہے. جس طرح احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا, قرآن میں تو کوئی نہیں ہے. ضمناً سورہ احزاب میں خاتم النبیین, اہم ترین مضمون ضمناً. یہ 40 سال کی عمر کی میچورٹی ضمناً. حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. بالکل ضمن. یہاں بھی نوٹ کیجئے, یہ ضمنی بات ہے لیکن بہت اونچی بات ہے. جب تم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہو, چاہے وہ بلندی پر جو ہے فائز وہ کم ہے, مائکروسکوپک مائنورٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. گریٹ میجورٹی آف ہیومن بینگز وہ اینیمل لیول پر زندگی گزار رہے ہیں, واقعتاً پستی کے مکین ہیں, واقعتاً گندگی کے کیڑے ہیں, واقعتاً نجاست کی پوٹ ہے. ترقی ہے ہی نہیں, کوئی اونچا نصب العین نہیں, کوئی اعلیٰ مقصد نہیں, کوئی اعلیٰ خیال نہیں, کوئی اونچا زندگی کے اندر آدرش نہیں، کچھ بھی نہیں، بطن اور فرد کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، حیوانی جبلتوں کے تحت جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں زندگی انہیں گزار رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں. جب یہ دونوں مشاہدے سامنے ہیں تو سوچو کیا نتیجے جدا نہیں نکلنے چاہیے؟ یہ سوال ہے خود بخود ابھرا. فما یکذبوا کا بعد بالدین، اب ماں کے دونوں مفہوم لیے گئے، ماں مصدریہ جیسے کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الشمس میں، جو ماں کا لفظ وہاں آیا ہے بار بار، لیکن یہ کہ وسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، ماں مصدریہ بھی لیا گیا، ماں من کے معنی میں بھی لیا گیا، یہاں پر بھی دونوں معنی لیے گئے. فما یکذبک بعد بالدین یا من یکذبک بعد بالدین، تو کون ہے اے نبی جو پھر بھی آپ کی تکذیب کرتا ہے جزا و سزا کے بارے میں؟ کون احمق ہے؟ جبکہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، انسانیت کی معراج پر بھی فائز لوگ ہیں، چاہے مائکروسکوپک مائنورٹی ہو، اس معاشرے میں بھی آخر محمد بھی انسان تھے اور ابو بکر بھی انسان تھے، عثمان بھی انسان تھے، حضرت زید بھی انسان تھے جو فوت ہو گئے حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے، ورنہ یہ کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل، ان کے بیٹے سعید ابن زید اشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ باپ کی وراثت انہیں ملی ہے اصل، اور عثمان ابن مسعود تھے، ورقہ ابن نوفل تھے، جنہوں نے کتنا سفر کیا ہے، شام جا کر انہوں نے عبرانی پڑھی ہے تلاش حق کے اندر، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے ایران سے ہو کر شام پہنچے تھے، ایران کو چھوڑ کر ورقہ ابن نوفل مکے سے گئے تھے شام، اور وہاں سے عبرانی سیکھ کر آئے تھے اور عیسائی ہو کر آئے تھے، اسی مکے کی سرزمین میں تھے کہ نہیں؟ یا ابو جہل بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، پستی کے مکین بھی ہے، عقبہ ابن ابی معیط بھی ہے، اور وہ ہماری ایک کولوکیل لینگویج کی تعبیر ہے، الفاظ اچھے نہیں ہے، گو در گو بلی کا گو، وہ ابو لہب بھی ہے اسی معاشرے کے اندر، لیکن جہاں یہ لوگ موجود ہیں وہاں ابو بکر بھی تو ہے، عثمان بھی ہے کہ نہیں؟ انہی کے اندر یہ روشنی کے یہ جگنو جو ہے یہ چمک رہے ہیں کہ نہیں، جگمگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب تم دونوں چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو تو پھر جزا و سزا ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ اب ورنہ تو پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اگر اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا نہ ملے تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ نوٹ کیجئے اس آیت میں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہ ہوں، عرب میں ایسے لوگ شاذ تھے، شاذ کوئی ہوں گے، سب مانتے تھے اللہ کو، اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے پیدا کرنے والا وہی ہے آسمانوں کا، زمین کا، کائنات کا، ہمارا تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں، ہاں اس کے یہ دیوی دیوتا جو ہے نائبین ہے، کچھ اس کے منہ چڑھے ہیں، بہت محبوب ہیں، ان کی سفارش چل جائے گی، اس معنی میں وہ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے. ہاؤ لائے شفاؤ نہ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، ہمیں چرا لیں گے. مما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو نہیں پوچھتے مگر اس لیے کہ اللہ سے قریب تر کر دیں گے ہمیں. تو اللہ کو مانتے تھے. اچھا اللہ کو مانتے ہو تو احکم الحاکمین مانتے ہو کہ نہیں؟ تمام بڑے حاکموں سے سب سے بڑا حاکم. تو بتاؤ دنیا میں کوئی حکومت جزا و سزا کے بغیر چلتی ہے؟ کوئی نظام اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چل سکتا ہے؟ مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو معاشرہ جو ہے قائم رہ جائے گا؟ کیوس نہیں ہو جائے گا اس میں؟ انتشار نہیں ہو جائے گا؟ انارکی نہیں ہو جائے گی؟ کوئی حکومت دنیا میں ایسی ہے جو اپنے وفاداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دے؟ یہی سوال ہے جو قرآن میں آتا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم برابر کر دیں گے اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو اور مجرموں کو؟ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، وفاداروں کو خلعتیں دی جاتی ہیں، جاگیریں دی جاتی ہیں، نوازا جاتا ہے، خطابات دیے جاتے ہیں. اگر دنیا میں حکومت کا یہ چھوٹا سا نظام اس طرح چل رہا ہے تو عقل کے ناخن لو. الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو فما یکذبک بعد بالدین. اب یہاں ماں مصدریہ ہے، یہاں خطاب ہے اس تکذیب کرنے والے سے، اگر ماں مصدریہ مانا جائے تو اے مخاطب، اے جزا و سزا کو جھٹلانے والے، اے جزا و سزا کا انکار کرنے والے، کیا شے ہے، کیا تیرے پاس عقلی بنیاد ہے جزا و سزا کو جھٹلانے کی کوئی ہے دلیل تیرے پاس؟ جبکہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں اچھے بھی ہیں اگرچہ کم، برے بھی ہیں اگرچہ زیادہ، لیکن نفی نہیں کر سکتے. برے سے برے ماحول میں بھی کوئی نہ کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر آ جائے گا، اور اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بھی آپ کو برے لوگ نظر آ جائیں گے. اس اعتبار سے جب یہ خیر و شر کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دیکھیے یہ مضامین جڑے ہوئے ہیں، وہ خیر و شر جو ہر انسان اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے، فالحمہا فجورہا وتقواہا، وہ خیر و شر جس کا اس کو خارج میں بھی مشاہدہ ہو رہا ہے، یہاں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جب یہ دونوں مظاہر تمہارے سامنے ہیں، فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو پھر وہ کون سی بات ہے، کون سی دلیل ہے، کون سی منطقی بنیاد ہے، کون سی عقلی جو ہے اس کے لیے اساس ہے کہ تم انکار کر رہے ہو جزا و سزا کا؟ عقل اور منطق کا تقاضا تو پھر یہی ہے، اچھوں کو ان کی اچھائی کا بھرپور صلا ملنا چاہیے، اور بروں کو، ظالموں کو ان کی برائی کی پوری صدا ملنی چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. علیہ اللہ بحکم الحاکمین. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے بلا، کیوں نہیں؟ کیونکہ سوال پر ختم ہو رہی ہے سورت، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ جو ہے تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، میں اس پر اپنی گواہی ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہ روایت تو مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے وغیرہ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً جو ہے مروی ہے، پاک ہے. یقیناً، یعنی یقیناً تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے. اس میں ذرا تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں، کبھی کبھی، اکثر و بیشتر تو اسی کو میں دہراتا ہوں کہ جو مسنون الفاظ ہیں، لیکن کبھی کبھی، اور یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ جیسے سورۃ الدحا اور سورۃ الانشراح، الا ماشاءاللہ کبھی شاد ہوتا ہوگا، ورنہ میری نماز ظہر جو ہے وہ انہی دو سورتوں کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح میری نماز عصر سورۃ التین اور سورۃ العصر کے ساتھ ہوتی ہے. سورۃ التین اور سورۃ العصر میں جو مشابہتیں ہیں، آج اب وقت نہیں رہا، پہلے ہی ہم آگے گزر گئے اپنے وقت سے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالی میں جب سورۃ العصر کا بیان ہوگا تو واضح کروں گا. اور میرا جو کتابچہ ہے راہ نجات، اس میں ایک تو میری تقریر ہے جو ایکشن کالج میں نے کی تھی، اور ایک تحریر ہے، اس تحریر میں نے تفصیل سے تقابل کیا ہے سورۃ التین کا سورۃ العصر کے ساتھ، ان میں جو مشابہت ہیں، جو گہرا ربط اور تعلق ہے، اور جس اعتبار سے ریسیپروکل معاملہ ہے، اس میں تبشیر ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنے آپ سے مایوس مت ہو، تمہیں اللہ نے بہت اونچے مقام پر بنایا ہے. یہ ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے والی بات ہے. تم مایوس نہ ہو، اپنے آپ سے مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، تمہارے اندر ہم نے بہت کچھ رکھا ہے. کوشش کرو تو صحیح، کھدائی کرو تو صحیح، اس میں، اس معدن میں ہیرے ہیں، لیکن مشقت کرنی پڑے گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ذرا چڑھائی چڑھنی پڑے گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن تمہارا مقام بہت بلند ہے، لیکن وہاں انذار کا پہلو ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بلکہ میں اب سنائی دوں آپ کو، حضرت مسیح ہی کا ایک تقابل ہے بڑا پیارا، انجیل میں بہت پیاری تعبیر ہے. فرماتے ہیں اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے، اور جس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تنگی کو پہنچائے گا. اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے، اور اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں، بالآخر وہی کشادگی کی طرف لے جانے والا ہے. بڑی پیاری بات ہے. اس وقت آپ دیکھیے، آپ کو اکثریت انسانوں کی کون سی ملے گی؟ وہ تو اسفل سافلین والے نظر آئیں گے. ان کا ساتھ دو گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا. آخری تنگی، فصل یسرہ للعسرہ، یہ اکثریت وہاں لے جائے گی آپ. یہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو وہاں جاؤ گے، فصل یسرہ للعسرہ. اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے، وہ چلنے والے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں بالآخر تنگی تک لے جائے گا. اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے، مشکل ہے، گھاٹی ہے، فلک تہم العقبہ، اور کم لوگ ہیں جو اس میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالآخر کشادگی تک پہنچانے والی راہ وہی ہے. فصل یسرہ للیسرہ، دیکھیے ایک ہی مشکات نبوت ہے، ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی حکمت ہے، الفاظ جدا ہیں، بات تو وہی ہے. فصل یسرہ للیسرا، فصل یسرہ للعسرا، اکثریت جو ہے ثم رددناہ اسفل سافلین کی ہے. ایک قدر قلیل اقلیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا ثبوت جن سے کہ فراہم ہو سکے، بس یہ ضرور ہے کہ ہے ضرور. تو میں اپنا ایک ذوق بتا رہا تھا کہ جب سورۃ التین کے آخر میں اکثر و بیشتر تو یہی بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، لیکن ایک میرا ذوق یہ ہے بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہو ارحم الراحمین، یقیناً اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے لیکن وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. اس لیے کہ آدمی کانپ اٹھ جاتا ہے اللہ کی اگر حاکمیت کا تصور ہے، اللہ اگر ہم سے حساب لے لے، من ہوں سے با، جس کا حساب لے لیا گیا وہ برباد ہو گیا. ہمیں تو نگاہ رکھنی ہے اللہ کی رحمت پر. یہ تو بڑی زبردست اس کے اندر دھمکی ہے، الیس اللہ بعاقب الحاکمین، تہدید ہے اس کے اندر، دھمکی کا پہلو ہے. اگر اللہ نے ہم سے حساب کتاب لے لیا، وہ تو جو دعا سکھائی گئی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جیسے کہ آیا سورۃ الانشقاق میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن سے حساب پر آسان لیا جائے گا، بس پیشی ہو جائے گی، درگزر فرما دیا جائے گا، یہ حساب یسیر ہے. پروردگار ہم سے حساب یسیر لے لیں. حساب اگر لے لیا گیا تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بڑی کامیابی ہوگی، تو ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہو ارحم الراحمین، لیکن وہ ارحم الراحمین بھی ہے. ہمارے لیے حوصلہ اگر ہمارا بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے. یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ سے عہد کر رہے ہیں، لیکن ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں، تیری مدد شامل حال ہوگی تو تیری بندگی کر سکیں گے. عزم ہم نے کیا ہے، ارادہ کیا ہے، وعدہ ہم کر رہے ہیں، ایاک نعبد، لیکن پروردگار تیری اعانت، تیری توفیق، تیری تحصیل، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ عبادت کے ساتھ استعانت کو جو جوڑا گیا ہے ایک ہی آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ میں تو زیادہ زور اس پر دیا کرتا ہوں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں، اس لیے کہ تیری توفیق و تحصیل کے بغیر تیری بندگی کا حق ادا کرنا ممکن نہیں. بالکل وہی رب ہے جو میں یہاں پر بلا ان اللہ احکم الحاکمین، لیکن یہ کہ اس سے جو جان کانپتی ہے تو اس میں اگر سہارا لینے کے لیے کہتا ہوں وہو ارحم الراحمین، اسی پر توقع ہے، اسی کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.